بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرات، مورخہ 3 دسمبر 1999، مسجد دارالسلام باغ دینہ لاہور میں محترم ڈاکٹر سرار احمد صاحب نے خطاب جمعہ کے موقع پر عظمت سیام و قیام رمضان کے موضوع پر خطاب فرمایا. شکریہ.
الحمدللہ وکفا والصلاۃ والسلام علی عباده الذین اصطفا، خصوصاً على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة البقرة، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا ايها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال عز وجل كما ورد في نفس السوره، يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. الى قوله تعالى، شهر رمضان الذي انزل فيه القران هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. صدق الله العظيم. وعن سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه قال، خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر يوم من شعبان فقال، يا أيها الناس قد أظلكم شهر عظيم، شهر مبارك، شهر فيه ليلة خير من ألف شهر، جعل الله صيامه فريضة وقيام ليله تطوعا. رواه الإمام البيهقي رحمه الله. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، من صام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. متفق عليه. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، الصيام والقران يشفعان للعبد، يقول الصيام اي رب اني منعته الطعام والشهوات بالنهار فشفعني فيه، ويقول القران منعته النوم بالليل فشفعني فيه فيشفعان. رواه الامام البيهقي رحمه الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعصمنا من شرور انفسنا، اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اللهم وفقنا لما تحب وترضى، اللهم اجعلنا من عبادك المتقين، اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم، آمين يا رب العالمين. آج شعبان المعظم کا آخری جمعہ ہے. اگلے جمعے کو پہلا ورنہ یقینا یا دوسرا یا پہلا روزہ ہوگا. اس مناسبت سے آج میں عظمت صوم، حکمت صوم، فضیلت رمضان، اور پھر یہ صیام و قیام رمضان مبارک کا جو ایک دو گنا پروگرام ہے، دو اچھا پروگرام ہے، اس کا اصل حاصل کیا ہے، اس پر گفتگو کروں گا. لیکن اس کے لیے نقطۂ آغاز کے طور پر میں نے طے کیا ہے کہ پہلے ہم یہ سمجھ لیں کہ تصور عبادت بمقابلہ تصور عبادات، اس میں کیا فرق ہے. اصل میں جب ہمارا زوال ہوا ہے اور دین کے بارے میں ہمارے تصورات محدود ہوتے چلے گئے، اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ زیادہ تر مسکنی عبادات کو اصل دین سمجھ لیا گیا، گویا کہ عبادت کا اصل مقصد نماز، روزہ، حج، زکات. یہ بہت بڑی بنیادی غلطی ہے، بہت بڑی بنیادی غلطی. میں نے اسی لیے سب سے پہلے وہ آیت پڑھی ہے جو سورہ بقرہ کے تیسرے رکوع میں آئی ہے، پہلی آیت جہاں قرآن اپنی دعوت بیان کر رہا ہے. پہلے دو رکوعوں میں تمہیدی طور پر تین قسم کے انسانوں کا تذکرہ ہے، ایک وہ جو قرآن سے صحیح طور پر استفادہ کر سکتے ہیں یا جنہوں نے کیا ہے استفادہ، ایک وہ کہ جو جن کے دلوں پر مہر ہو چکی ہے قرآن سے انہیں کوئی فائدہ نہیں ہو سکتا، ایک بین بین کے لوگ کے کہتے تو ہیں کہ ہم ایمان رکھتے ہیں حقیقت میں مومن نہیں ہے. یہ تمہیدی بحث ہے جو دو رکوع میں مکمل ہوئی، اور پھر تیسرے رکوع میں اصل دعوت ہے. اور اس کا پہلا نقطہ کیا ہے؟ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے انسانوں، اے لوگوں، اے نسل آدم، بندگی اور پرستش اختیار کرو اپنے اس رب کی جس نے تمہیں بھی پیدا کیا، تم سے پہلے والے جو ہیں، تم سے پہلے تمہارے آباء و اجداد، ان کو بھی پیدا کیا تاکہ تم بچ سکو. یہ گویا کہ مرکزی نقطہ ہے قرآن کی دعوت کا، اور یہی نقطہ ہے عزول قرآن تمام انبیاء اور رسول کی دعوت کا، بنیاد یہی ہے. قرآن مجید میں جہاں بہت سے رسولوں کا تذکرہ آتا ہے نام بنام، آپ نے دیکھا ہوگا، مستحضر ہوگا کہ سب کی دعوت کیا تھی؟ ان اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اللہ کی بندگی کرو، پرستش کرو، تمہارا کوئی معبود اس کے سوا نہیں ہے. یا دوسرے انداز ہوتا ہے ان اعبدوا اللہ واطیعون، کہ رسول یہ کہتا ہے یا کہتے تھے، کہنا چاہیے، اب تو معاملہ بند ہوا، اللہ کی بندگی کرو اور میری اطاعت کرو. تو گویا کہ پہلا نقطہ جو ہے قرآن کی دعوت کا بھی، تمام جو کتب سابقہ ہے ان کی دعوت کا بھی، حضور کی دعوت کا بھی، تمام انبیاء اور رسول کی دعوت کا بھی، پہلا نقطہ یہ ہے عبادت رب. لیکن اس عبادت کا مفہوم کیا؟ بلکہ یہ بھی نوٹ کیجئے کہ سورہ زاریات کی ایک آیت کے روح سے یہی مقصد تخلیق انسان و جن ہے، غایت تخلیق کہہ لیجئے، غایت تخلیق. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، میں نے جنوں اور انسانوں کو پیدا ہی اس لیے کیا ہے کہ وہ میری بندگی کریں، میری پرستش کریں. لیکن یہ عبادت اصل میں کیا ہے؟ پوری زندگی میں اللہ کی اطاعت، بندگی. اس آیت کا صحیح ترجمہ کیا شیخ سعدی نے رحمتہ اللہ علیہ کہ زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی. مقصد یہ ہے بندہ وہ ہے جو ہمہ وقت ہمہ تن کسی کی مرضی پر ہے، اس کا فعل، ہر فعل جو آقا ہے جو اس کی مرضی. ملازم میں اور غلام میں یہی فرق ہوتا ہے. ملازم جو ہے کسی خاص مقصد کے لیے آپ نے اسے انگیج کیا ہے، آپ نے کسی کو خانسامہ کی حیثیت سے ملازم رکھا ہے، تو آپ اگر کہیں گے کہ جا کے میرا ٹوائلٹ صاف کراؤ تو وہ انکار کر دے گا کہ صاحب میں اس کام کے لیے نہیں ملازم رکھا گیا. پھر یہ کہ آپ کے ڈیوٹی آورز ہیں، اس کے دوران تو وہ آپ کا دیا ہوا کام کرے گا، اس کے بعد جیسے آپ انسان شہری ہیں، ایک ملک کے برابر کا شہری وہ بھی ہے، آپ کا بھی ایک ووٹ ہے، اس کا بھی ایک ووٹ ہے، آپ نے اس میں کوئی فرق نہیں ہے. تو زمین و آسمان کا فرق ہے. جو غلام ہوتا تھا وہ تو 24 گھنٹے کا غلام تھا، ہر وقت کا غلام، وہ تو ملکیت تھا اپنے آپ کا، جو چاہے جو حکم دے اسے بجانا تھا، کسی حکم سے سرتابی نہیں کر سکتا. وہ عبد ہوتا تھا، عبد غلام، اسی سے لفظ عبادت ہے. بندگی اختیار کرو، اور یہ بندگی ہمہ تن ہو، ہمہ وقت ہو. البتہ صرف بندگی سے بات پوری نہیں ہوتی، اس کے لیے میں نے ایک اور لفظ کا اضافہ کیا، پرستش. پرستش کس کو کہتے ہیں؟ کسی کی عظمت کا نقش ہو، کسی سے محبت انتہائی ہو، وطن پرست، قوم پرست، زر پرست. زر پرست وہ ہے جس کی در سب سے زیادہ گہری محبت جو ہے وہ دولت کی ہے، اس کے لیے حلال حرام کا وہ فرق نہیں کرتا، دولت آنی چاہیے بائی ہک اور بائی کروک، جس راستے سے بھی آئے. وہ زر پرست ہے، شہوت پرست ہے، کون کہ جو ہر حالت میں اپنی وہ شہوت کی تسکین چاہتا ہے، جائز ناجائز سے اسے بحث نہیں. تو پرستار جو کہلاتے ہیں آج کل بھی پرستار ہیں. تو یہ ہے کہ کسی کی عظمت ہو اور کسی سے انتہائی محبت ہو. تو اللہ تعالیٰ کی ہمہ تن ہمہ وقت ہمہ وجوہ بندگی اس کی انتہائی محبت کے جذبے سے سرشار ہو کر یہ ہے عبادت رب. اب یہ کام ہے بڑا مشکل, قدم قدم پر رکاوٹیں ہیں. سب سے پہلی رکاوٹ ہمارے اپنے حیوانی تقاضے ہیں جو ہمارے اندر ہیں. پیٹ جب کھانے کو مانگتا ہے تو اسے اس سے غرض نہیں ہوتی کہ حلال ہے یا حرام ہے, اسے تو بھوک لگی ہوئی ہے, اسے تو کھانا ہے, منہ مارنا ہے. شہوت کا جذبہ جب آدمی کے اندر جو ہے بیدار ہو جاتا ہے تو اسے تو اپنی تسکین چاہیے, اسے اس سے بحث نہیں ہے کہ جائز راستہ کون سا ناجائز کون سا. اس حوالے سے سب سے پہلے رکاوٹ تو انسان کا اپنے نفس ہے, اس کے حیوانی تقاضے. پھر خاص طور پر مال کی محبت, یہ انسان کے اندر ہے اس لیے کہ در حقیقت دنیا کی محبت, دنیا کی زندگی اور زندگی کے ساتھ مال وابستہ ہے. دنیا کی محبت کا سب سے بڑا سمبل کیا؟ مال کی محبت. پھر یہ کہ انسان جو ہے چاہے وہ سوچ سمجھ کے اس نتیجے پر پہنچ گیا کہ مجھے اللہ ہی کی بندگی کرنی ہے اور مجھے اسی کے حکم پر چلنا ہے, لیکن اس پر غفلت طاری ہو جاتی ہے, نسیان, ظہور, وہ دنیا کے کاموں مصروف ہو کر بھول جاتا ہے کہ میں نے یہ فیصلہ کیا ہوا تھا. تو ان تین رکاوٹوں کو ادا کرنے کے لیے, ختم کرنے کے لیے, ان سے عہدہ برا ہونے کے لیے اللہ تعالی نے چار عبادتیں جن کو ہم کہتے ہیں وہ ہم پر فرض کر دی. وہ گویا کہ یہ عبادتیں جن کو ہم عبادتیں کہہ دیتے ہیں, ان کے لیے قرآن مجید میں کہیں لفظ عبادت آیا ہی نہیں, کہیں نہیں آیا, بلکہ آپ دیکھیں گے کہ حرف عطف کے ساتھ جوڑا گیا ہے عبادت کے ساتھ. عطف جو ہے وہ تو مغایرت کی دلیل ہوتا ہے. وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصین له الدین حنفاء ویقیموا الصلاۃ ویؤتوا الزکاۃ وذلک دین القیمہ. یہ جو سورہ انفتاق ہے بڑی اہم آیت ہے اس کی, کہ انہیں نہیں حکم دیا گیا تھا مگر اس بات کا کہ وہ بندگی کرے صرف اللہ, اسی کے لیے اپنی اطاعت کو خالص کرتے ہوئے بالکل یکسو ہو گئے, اور نماز قائم کرے اور زکات دے. اب یہ اور آ رہا ہے, تو یہ تو عبادت کا تب تو پہلے آ چکا. وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصین له الدین حنفاء ویقیموا الصلاۃ ویؤتوا الزکاۃ. یہ تو معطوف علیہ ہے, تو گویا کہ مغایرت ہے. ان کو کہیں بھی قرآن میں عبادت نہیں کہا گیا. ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ یہ عبادات ہیں, چلیے یہ لفظ استعمال کرنا ہی ہے, یا اسے صحیح کہیں گے مراسم عبادت یا مراسم عبودیت, یعنی میں کسی کا بندہ ہوں تو کسی طریقے سے میں اظہار کرنا چاہتا ہوں کہ میں اس کا بندہ ہوں, اس کے سامنے جھک جاؤں گا, یہ رکوع ہے, یا لس بستہ کھڑا ہو جاؤں گا, اس کو قنوت کہتے ہیں. یہ بھی ایک رسم ہے اظہار عبودیت کی, کہ میں آپ کا جو ہے آپ کے تابع ہوں, آپ کا غلام ہوں. رکوع, سجود, یہ کیا ہے؟ مراسم میں عمودیت ہے, عبدیت کا اظہار کرنے کے لیے یہ شکلیں ہیں جو اللہ نے تجویز کی ہیں. لیکن یہ کہ عام طور پر ہمارے ہاں ان کے بارے میں تصور یہ ہو گیا کہ یہ عبادات ہیں, اور پھر لفظ عبادت جہاں قرآن میں آیا ان کے ذہن میں آ گیا, اس کو ڈیسائفر کرتے ہیں وہ نماز, روزہ, زکات. بس یہی ساری جو ہے نا ہماری گمراہی کی جڑ گئی, وہ سارا وسیع تصوری دن سے نکل گیا کہ عبادت تو نام ہے پوری زندگی میں اللہ کی بندگی کا, اور ہر کسی دوسری شخصیت اور ہر کسی دوسری شے سے بڑھ کر اللہ سے محبت کرنے کا. اگر یہ تقاضے پورے نہیں ہو تو عبادت نہیں ہے. رہ گئی رسم اذان, روح بلالی نہ رہی, وہ ختم ہوئی بات. نماز و روزہ و قربانی و حج یہ سب باقی ہے, تو باقی نہیں ہے, تو ہے ہی نہیں. حقیقت تو ختم ہو گئی, حقیقت خرافات میں کھو گئی. یہ کوئی چند جو ہے سورت میں پرستم من بت خانہ شکستم من, لیکن ہم چند سورتوں کو پوج رہے ہیں, اگر حقیقت کچھ اعمال کی ظاہری شکلیں ہیں ان کو پوج رہے ہیں. اگرچہ کہتے ہیں کہ سورت میں پرستم من بت خانہ شکستم من, لیکن سورتوں کی اصل میں پرستش ہو رہی ہے. وہ جو روح عبادت ہے وہ تو ہے ہمہ تن ہمہ وقت ہمہ وجوہ اللہ کی بندگی. کہیں خطا ہو گئی، غلطی ہو گئی، جذبات کی رو میں آ کر کوئی غلط کام کر، فوراً توبہ کرو، رجوع کرو، پروردگار معاف فرما دے، غلطی ہو گئی ہے، میں توبہ کرتا ہوں، اثر نو کی سے عہد استوار کرتا ہوں کہ آئندہ اس کا میں انتخاب نہیں کروں گا، ٹھیک ہے، اللہ معاف فرما دے گا، اور تائب بن ذنب قبل لا ذنب لہ، لیکن عزم رہے یہ کہ چلنا ہے اللہ کی بندگی میں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اسی کی بندگی کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، اور اسی سے مدد مانگتے ہیں اور مانگتے رہیں گے، اس لیے کہ فعل مضارع میں عربی زبان میں حال اور مستقبل دونوں ہوتے ہیں، ایاک نعبد، اے اللہ ہم تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، اس میں اظہار حال بھی ہے اور مستقبل کے لیے وعدہ بھی ہے، عہد بھی ہے، وہ ایاک نستعین، اور ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ تیری بندگی کے تقاضوں کو پورا کرنا آسان کام نہیں ہے، لہذا تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے رہیں گے کہ تو ہمیں توفیق دے کہ ہم تیری بندگی کا حق ادا کریں، اس لیے کہ حضور کے جو اذکار مسنونہ ہیں ہر نماز کے بعد جو آپ ذکر کیا کرتے تھے ان میں یہ بھی ہے، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اے اللہ تو میری مدد فرما اس پر کہ میں تجھے یاد بھی رکھ سکوں، تیرا شکر ادا کر سکوں، اور تیری عبادت کا حق جو ہے بحسن وجوب ادا کر سکوں، تو مدد کرے گا تو میں یہ کام کر سکتا ہوں، ارادہ تو میرا ہے اور میں تجھ سے وعدہ بھی کر رہا ہوں، لیکن یہ کہ یہ سارا اس وعدے کا پورا ہونا جو ہے اس کا انحصار تیری توفیق پر، تیری مدد پر، تیری نصرت پر، تیری تحسین پر ہے، تو یہ جو تعلق ہے عبادت اور عبادات کا اس کو اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے، غفلت کی جو رکاوٹ تھی اس کو دور کرنے کے لیے نماز، پانچ وقت نکلو اپنے معمولات میں سے، آؤ اللہ کے ساتھ عہد بندگی تازہ کرو، حفیظ جالندھری کا شعر میں نے بہت مرتبہ سنایا ہے، بہت پیارا شعر ہے کہ سرکشی نے کر دیے دھندلے نقوش بندگی، آؤ سجدے میں گرے لوہے جبی تازہ کرے، یعنی ایک بندہ مسلم کی گویا کہ پیشانی پر لکھا ہوتا ہے کہ یہ عبداللہ ہے، اللہ کا بندہ ہے، اللہ کا بندہ ہے، لیکن جو سرکشی ہے نفس کی یا پھر حالات کے اندر مصروفیت سے یہ جو نقش ہے یہ کوئی پھیکا پڑ جاتا ہے، بانج پڑ جاتا ہے، دھندلا ہو جاتا ہے، سرکشی نے کر دیے دھندلے نقوش بندگی، ہماری پیشانی کے اوپر جو بندگی کا نقش تھا یہ دھولا ہو گیا ہے ہماری سرکشی کی وجہ سے، نفس کی شرارت کی وجہ سے، اور سجدے میں گرے، جب سجدے میں گریں گے پیشانی رکھیں گے زمین پر پروردگار کے سامنے تو وہ بندگی کا جو نقش تھا یہ ماتھے کے اوپر یہ تازہ ہو جائے، تو سرکشی نے کر دیے دھندلے نقوش بندگی، آؤ سجدے میں گرے لوہے جبیں، یہ جو تختی ہے پیشانی کی اسے تازہ کر لیں کہ اس پر بندگی کا نقش دوبارہ سبق ہو جائے، تو اس غفلت کا علاج نماز، یہ جو نفس کے تقاضے، حیوانی تقاضے، بھوک ہے، پیاس ہے، جنسی تقاضا ہے، اس کا علاج روزہ، عادت ڈالو، بھوک برداشت کرو، پیاس برداشت کرو، اب تو جو آ رہے ہیں روزے وہ تو ظاہر بات ہے بھوک اور پیاس کا ان میں کوئی گزر ہوگا ہی نہیں، لیکن آخر یہی روزے مئی جون جولائی میں بھی تو آئے ہیں نا، اس میں تو بھوک اور پیاس جو ہے وہ شدت کے ساتھ انسان کو برداشت کرنی پڑتی ہے، تو اس کی عادت ڈالو کہ نفس کے تقاضوں کو روک سکو، تھام سکو، اسی لیے حضور نے ایک حدیث میں فرمایا صوم جنت، یہ صوم جو ہے روزہ جو ہے یہ ڈھال ہے، جیسے اگر کسی آپ کے دشمن نے وار کیا ہے آپ کے تلوار کا تو آپ نے ڈھال پر روک لیا، تو نفس کے حملوں کو روکنے کے لیے ڈھال ہے یہ روزہ، کہ روزے کے ذریعے سے اپنے اندر وہ استعداد پیدا کر لو کہ تم نفس کے بندے نہ بن جاؤ، نفس کے غلام نہ بن جاؤ، نفس تم پر حاکم نہ ہو جائے، کہ جو بھی نفس کا حکم ہو وہ تم پورا کر لے لو، یہ دیکھے بغیر کہ کیا حلال ہے کیا حرام ہے، اس کے لیے روزہ، اور یہ کہ یہ دولت کی جو محبت ہے دل میں اسے کھڑکنے کے لیے زکات دیا کرے، اپنے حلال ذرائع سے کمائی ہوئی دولت میں سے اپنے ہاتھ سے نکال کر جب دو گے یہ اللہ کا حکم ہے نکالنا ہے، جیسے کہ یہ کہ بوتل کے اوپر کوئی کارک لگا ہوا ہے تو کارک ذرا ہٹے گا تو کچھ نکلے گا نا، یہ کارک کھولنے کے لیے اس کا یہ در حقیقت زکات ہے، پھر اگر اس کا آدمی عادی ہو جائے گا تو جیسے کہ حضور نے فرمایا ان فی المال لحقا سوى الزکاۃ، تو زکات کے علاوہ بھی صدقات دے گا انفاق کرے گا، لیکن زکات ہی نہیں دے گا تو اس سے اور کیا کرنا ہے، تو زکات گویا کہ اس بنیادی رکاوٹ کو رفع کرنے والی ہے، حج میں یہ ساری چیزیں جمع کرنی، حج میں پیسہ بھی خرچ ہوتا ہے، زکات والا معاملہ بھی آ گیا، حج میں محنت اور مشقت بھی پڑتی ہے بہت سخت، جسم کے آرام کے تقاضوں کی مخالفت ہو گئی، احرام کی حالت میں کچھ پابندیاں وہی جو روزے کے اندر ہیں، جو تعلق کے ذن و شور نہیں ہو سکتا احرام کے اندر وہ بھی پابندی لگ گئی، اور اس میں پھر جو تلبیہ ہے وہ جو ایک ترانہ ہے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک، پھر جو طواف ہو رہا ہے جو شاعر اللہ ہے ان صفا والمروہ من شاعر اللہ، یہ گویا کہ نماز سے قائم مقام ہو گئے. تو نماز اور روزہ اور زکات تینوں کی جو حکمتیں تھیں وہ حج میں جمع ہو گئی. اس لیے اسے کہا گیا ہے کہ حج مبرور اگر کسی کا ہے، کسی شخص میں ملک ریاکاری نہیں، لوگوں کو دکھاوے کے لیے نہیں، حاجی کا اور الحاج کا اپنے نام کے ساتھ جو ہے وہ تمغہ لگانے کے لیے نہیں، اللہ کے لیے حج کیا اور حلال کی کمائی سے حج کیا اور حج کے تمام تقاضے صحیح صحیح ادا کیے، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، تو حج مبرور یہ ان تین چیزوں میں سے ایک ہے جس سے انسان کی پچھلی زندگی کے تمام گناہ معاف ہوئے، صغائر و کبائر سمیت. اس لیے کہ حضور نے فرمایا یہ تین کام ایسے ہیں، کفر سے اسلام میں آ جانا، ظاہر بات ہے پچھلی زندگی میں کتنے بڑے سے بڑے کبائر کیے ہوں تبھی معاف ہو جائیں گے نا. جب اس کے ساتھ جوڑا حضور نے حج کو کہ حج مبرور وہ حج کے جو ان تقاضوں کو پورا کر دے اور اللہ کے ہاں منظور ہو جائے کہ ہاں اس بندے کا حج میں نے قبول کیا، بس اس کے بعد تو اس کی پوری سابقہ زندگی جو ہے اس کی گویا کہ تمام گناہوں کا ازالہ ہو جائے. جیسے کہ کوئی شخص اسلام میں آیا کفر سے یا ہجرت کی، کسی نے گھر بار اللہ کے دین کے غلبے کی جد و جہد کے لیے گھر بار اہل و عیال چھوڑ کر نکل آیا، اللہ پر توکل کر کے ان کو اللہ کے حوالے کیا اور نکل آیا، اور تیسرا یہ حج مبرور ہے. تو یہ تعلق ہے عبادت اور عبادات کا. اب یہ روزہ جو ہے اس کی کیا حکمت ہے؟ ویسے تو یہ کہ اب اس پر بڑی مفصل گفتگویں بھی ہیں، کتابچے بھی میرے چھپے ہوئے ہیں، عام طور پر تو میں اب ان موضوعات پر تقریریں کرتا بھی نہیں ہوں، اس لیے کہ بہت اب یوں سمجھیے کہ 1977 سے یہاں پہ تقریریں کر رہا ہوں تو 22 برس ہو گئے، اور 22 برسوں میں موضوعات پر بہت مرتبہ گفتگو کی، پھر میری کچھ تقریریں جو ہے چھپ بھی گئی ہیں. عظمت صوم کا ایک کتابچہ جو ہے جو مجھے بہت پسند ہے اپنی تحریروں میں سے، اس میں در حقیقت حکمت دین کا بہت بڑا خزانہ ہے اس حوالے سے کہ اللہ تعالیٰ نے حدیث قدسی میں اس جو روزے کی عبادت ہے اسے علیحدہ کر دیا باقی عبادتوں سے، کہ ہر بندے کا جو بھی وہ کام کرتا ہے نیکی کا اس کا اجر اسے 10 گنا سے لے کے 100 گنا تک مل جائے گا، لیکن خاص روزہ جو ہے یہ میرے لیے الا صوم فانه لی وانا اجزی بہ یا اجزا بہ، سوائے اس روزے کے یہ تو خاص میرے لیے ہے اور میں خود ہی اس کا بدلہ دوں گا یا میں خود ہی اس کا بدلہ ہوں. اب اس میں کیا خصوصیت ہے روزے کی؟ اس کے حوالے سے میں نے وہ کتابچہ لکھا تھا، اگرچہ عجیب عجیب لوگوں نے تعبیریں اس کی ہوئی ہیں کہ روزے میں ریاکاری نہیں ہوتی، نماز میں ریاکاری ہو سکتی ہے دیکھنے کے دکھاوے کے لیے نماز پڑھ رہی ہوگی، اتنی غلط بات ہے. حدیث میں ہے من صلی یرائی فقط اشرکا و من صام یرائی فقط اشرکا و من تصدق یرائی فقط اشرکا، جس نے ریاکاری کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کیا، جس نے ریاکاری کے لیے روزہ رکھا اس نے شرک کیا، جس نے ریاکاری کے لیے صدقہ دیا اس نے شرک کیا، کوئی فرق ہے ہی نہیں. کیا ہے وہ ہے پھر وہ اس وقت میرے موضوع نہیں ہے اس پر، چونکہ میں نے جیسا کیس کیا ہے وہ کتابچہ ہے بہت ہی سستا سا چھوٹا سا ہے، بھی شاید کوئی 20 صفحات ہیں کل، وہ آج یہاں پہ آپ کو مل جائے گا، اسے اچھی طریقے سے اس کا ایک ایک حرف جو ہے سمجھ کر پڑھیے. اور اس میں نہ صرف یہ کہ یہ روزے کی عظمت کا ذکر ہے بلکہ در حقیقت حکمت دین انسان کی اصل حقیقت کیا ہے اس کی بحث ہے، کہ جس کو جو آج جو ہے نگاہوں سے مت روزل ہے، اکثر و بیشتر دینی لوگوں کے لوگوں سے بھی اوجل ہے کہ انسان کی اصل حقیقت جو ہے وہ یہ ہے کہ اس کا وجود مرکب ہے، اس میں ایک حیوان بھی ہے اور ایک فرشتہ بھی موجود ہے، ایک ہی وجود میں دو، ٹو ان ون. اس کا ایک روحانی وجود ہے وہ فرشتے کے برابر ہی نہیں فرشتے سے افضل ہے، اس روح کو اللہ نے اپنی ذات کی طرف منسوب کیا ہے دو جگہ قرآن میں، فَإِذَا سَوَّيْتُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي رُوحِي، جب میں اس آدم کے پتلے کو پوری طرح تیار کر دوں اور اس میں اپنی روح میں سے پھونک دوں تو گر پڑنا اس کے سامنے سجدے میں، فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. یہ روحانی وجود ہے انسان کا، آج اس سے نگاہیں بالکل جو ہے نگاہوں سے یہ چیز اوجھل ہو چکی ہے. اچھے اچھے مفکرین مذہبی مفکرین بلکہ وہ اپنی جگہ پر انہیں متکلم اسلام بھی کہا جا رہا ہے اس حقیقت سے ناواقف ہو گئے، روح کے جداگانہ وجود کا انکار کرتے ہیں، نہیں نہیں یہ انسان کا مرکب وجود ہے، اس کا ایک روحانی وجود ہے جس کا اس زمین سے کوئی تعلق نہیں, تو اس خاکدان سے نہیں. اقبال کے جو الفاظ ہیں, تیرا جو اصل وجود ہے روحانی وجود وہ اس مٹی سے نہیں ہے, یہ حیوانی وجود مٹی سے ہے. منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارت اخرى, اس زمین میں سے تمہارا یہ حیوانی وجود آیا ہے. جو شیخ سادی کہتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ کہ آدمی زیادہ ترفا معجون, معجون کسے کہتے ہیں, مرکب کو. جو معجون حکیم لوگ بناتے ہیں بہت سی دوائیاں جو ہے ملا کے معجون بن گیا, تو معجون کہتے ہیں مرکب, معجون مرکب یہ بھی لفظ ہم بولتے ہیں. تو یہ انسان جو ہے آدم زیادہ یہ عجیب معجون ہے, مرکب ہے. از فرشتہ سرشتہ وز حیوان, فرشتہ کہتے ہیں گوندنے کو, سرشتہ گوندنا, جیسے آپ آٹے کو گوندتے ہیں پانی اس کے اندر ملا کر, تو دو چیزیں گوند دی گئی ہیں اس کے اندر. اس میں ایک فرشتہ بھی موجود ہے یعنی روح, وہ فرشتہ ہے. اور نمبر دو, اس میں ایک حیوان بھی موجود ہے. جو حیوانات کے تقاضے وہ بھی سارے موجود ہیں. حیوانات کو کچھ کھانے کو چاہیے, غذا چاہیے, ہمیں بھی چاہیے. حیوانات کو بقائے نسل کے لیے ان کے اندر جذبہ جنسی رکھ دیا گیا, جنس دو جو ہے ان کی جنسیں بنا دی گئی, زوجین بنا دیے گئے, انسانوں کے اندر بھی ہے. حیوانوں کو تکان لاحق ہوتی ہے, ہمیں بھی ہوتی ہے تکان, ہمیں بھی آرام کی ضرورت پیش آتی ہے. کون سے تقاضے حیوانی ہیں جو ہمارے اندر نہیں ہیں؟ باقی یہ کہ کچھ گریگیریس اینیملز ہوتے ہیں جو مل جل کر رہتے ہیں, حیوانوں میں بھی ایسے. چیونٹیوں کی اپنی ایک دنیا ہے, ان کا ایک نظام ہے, سلک سسٹم ہے ان کا, ایک کانسٹیٹیوشن ہے. اور یہ جو شہد کی مکھیاں ہوتی ہیں, ان کی ملکہ ہوتی ہے, ملکہ کا کہنا سب مانتے ہیں. تو یہ آپ کا پولیٹیکل سسٹم جو ہے یہ بہترین شکل میں جو حیوانات کے اندر موجود ہے. ہاتھی بھی رہتے ہیں تو ہول کی شکل میں رہتے ہیں, ان کا اپنا ایک کانسٹیٹیوشن ہے. یہاں تک کہ جب کسی ہتھنی کے ہاں ولادت ہو رہی ہو, اس کے پاس کوئی مرد ہاتھی جو ہے, نر ہاتھی جو ہے, وہ کا آس پاس نہیں ہوگا, وہ بلکہ جو ہے اس کا جنگل کا گھیرا ڈال کے کھڑے ہو جاتے ہیں. جس جنگل کے اندر کہ ہتھنی کی ولادت ہو رہی ہے, صرف ہتھنیاں ہوگی وہاں پہ جو اسے اٹینڈ کریں گی, ہاتھی نہیں آئے گا. ہاتھی نے پہرا دیا ہوا ہے کہ کوئی ابھی دلند نہیں جائے گا. یہ سارا شعور ان کے اندر بھی ہے. تو اس حوالے سے آج فرشتہ سرشتہ وز حیوان, انسان میں ایک حیوان بھی مکمل ہے اور فرشتہ بھی مکمل ہے. اور یہ انسان کے اندر جو فرشتہ ہے, یہ ان فرشتوں سے بہت افضل ہے. اس لیے کہ سارے فرشتوں کو جھکا دیا گیا تھا حضرت آدم کے سامنے. جبرائیل بھی انہی میں تھے, اور میکائیل بھی تھے, اور اسرافیل بھی تھے, اور اسرائیل بھی تھے, اور جتنے بھی تھے. فسجد الملائکہ تو کلہم اجمعون, تو سجدہ کیا تمام فرشتوں نے, سب کے سب نے مل کر. کوئی تمہیں شک نہ ہو جائے کہ کوئی فرشتہ جو ہے اس سے افضل تھا, اس نے سجدہ نہیں کیا. فسجد الملائکہ تو کلہم اجمعون. تو انسان کے لیے روزے کی عبادت میں اصل میں کیا ہے؟ حیوانی تقاضے کو دبانا. اس لیے کہ ان میں دونوں تقاضوں میں کشاکش ہے. یہ روحانی وجود جہاں سے آیا ہے, کل شے یرجع الی اصلہ, ادھر ہی اس کی توجہ ہے, وہ تو اللہ کی طرف توجہ کرنا چاہتا ہے. لیکن یہ حیوانی وجود ہمیں زمین کی طرف کھینچتا, آیا ہی زمین سے. ولکنہ اخلق الی اللہ, وہ سورہ آراف کی آیات تو میں نے ابھی حال ہی میں بعض مواقع پر بیان کی ہے. بلعام بن باورہ کہ اسے ہم نے اپنی بڑی آیات عطا کی تھی, بڑا صاحب جو ہے کرامت بزرگ تھا, لیکن وہ زمین کی طرف دستہ چلا گیا. وہ جو زمینی خواہشات تھی وہ اس پر غالب آ گئی. ولکنہ اخلق الی اللہ, ہمارا حیوانی وجود اس کی تقویت کا سارا سامان بھی زمین سے آ رہا, جہاں سے وہ خود آئے. اس لیے کہ غذا آ رہی ہے کہاں سے آ رہی ہے؟ آپ نے چاہے گندم کھائی ہے, چاہے باجرہ, چاہے جو, کہاں سے آیا؟ زمین سے آیا ہے. اور آپ نے بکری کا گوشت کھایا ہے یا گائے کا گوشت کھایا, کہاں سے بنا ہے؟ وہ گائے نے بھی تو چارہ چرا ہے, اور بکری نے بھی گھاس کھایا ہے, پتے کھائے ہیں, اس سے اس کا گوشت بنا ہے. تو گویا کہ وہ ساری جو تقویت جو ہمیں درکار ہے ہمارے اس حیوانی وجود کی, وہ وہیں سے آ رہی ہے. اور بالکل اسی طریقے سے یہ روحانی وجود جہاں سے آیا ہے, وہیں سے اس کی تقویت کا سامان ہے, اس کی غذا وہیں سے آئی ہے. یہ ہے یسلونکانی روح, قل روح من امر ربی, یہ امر رب ہے, اور کلام رب اس کی غذا ہے. اسے بھی تقویت چاہیے, اسے بھی غذا چاہیے, اس پر بھی کمزوری آ جاتی ہے, اس میں ہلال تاریخ ہو جاتا ہے, یہاں تک کہ بھوک سے انسان بے ہوش ہو جاتا ہے. اسی طرح یہ روح بھی بے ہوش ہو جاتی ہے. اس روح کو بھی ضرورت ہوتی ہے پھر کہ کوئی اس کو تقویت کا سامان ملے, تغذیہ ہو اس کا, اسے غذا دی جائے, تاکہ اس کے اندر پھر کوئی ہمت, کچھ حرارت, کچھ حرکت, کچھ اپنے مرکز کی طرف رجوع کرنے اور توجہ کرنے, اس کی طرف کوئی انابت اور توجہ پیدا ہو جائے, تو اس کے لیے ضرورت ہے. تو در حقیقت مجرد روزہ وہ تو ہے صرف ضبط نفس کے لیے. کہ ایک انسان کو ہم جانتے ہوئے اور جدید سائیکالوجی والے بھی کہتے ہیں انسان کے اندر ایگو بھی ہے اور لیبیڈو یا اڈ بھی ہے, ایک حیوانی تقاضے اور ایک ایگو ہے. اب ان میں کشاکش ہے, ایگو چاہتی ہے جس کو ہم انا کہتے ہیں, خود ہی کہتے ہیں, سیلف کہتے ہیں, ایگو کہتے ہیں, وہ چاہتی ہے کہ یہ حیوانی وجود میرے تابع ہو. حیوانی وجود کہتا نہیں, یہ ایگو میرے تابع ہو. نفس ماں ہم کم تر از فرعون نیس, یہ فرعون سے کم تر نہیں ہے, لیکن ارا اون ارا اون نیس. فرعون نے کہا تھا یہ ملک مصر میرا ہے, میری حکومت ہے. علیہ سلی ملک مصر بہادری الحار قجری ملتا تھی, کیا مصر کی حکومت میری نہیں ہے؟ اور کیا یہ سارا جو اریگیشن سسٹم ہے میرے کنٹرول میں نہیں ہے؟ اسی طرح نفس کیا کہتا ہے, یہ وجود میرا ہے, اس پر میرا حکم چلے گا. میں نہیں جانتا کون اللہ, کیا شریعت, کیا حکم, کیا جلا, کیا حلال, کیا حرام, کچھ نہیں. تو اس کو قابو میں کرنے کے لیے اس خودی کو, اس انا کو, اس ایگو کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے. اس کے لیے ایک مشقت کہہ لے, ریاضت کہہ لے, کہ بھوکے رہنے کی عادت ڈالو, پیاس کو برداشت کرنے کی عادت ڈالو, اور یہ جو جنسی تقاضا ہے اسے بھی لگام دو, اسے بھی قابو میں رکھو. تو اس کی ایک ایکسرسائز ہو رہی ہے کہ اس میں آدمی حلال ذرائع سے بھی اپنے نفسانی تقاضے پورا نہ کرے صبح سے شام تک. اب جیسا کہ میں نے عرض کیا, پندرہ پندرہ سولہ سولہ گھنٹے کا بھی تو روزہ آ ہی جاتا ہے, لیکن یہ کہ اب تو کر بہت چھوٹا سا روزہ ہوگا, پھر شدید گرمی ہوگی تو بھوک برداشت کرنی پڑتی ہے, پیاس برداشت کرنی پڑتی ہے, اور جنسی تقاضا آدمی کو معلوم ہے, منقوہ بیوی موجود ہے, وہ اپنا تقاضا پورا کر سکتا ہے. لیکن نہیں, نہیں, اللہ کی اجازت نہیں ہے, اللہ کی اجازت. ایک تو یہ تھا کہ ہم اپنی مرضی سے کوئی نظام بنا لیتے ہیں کہ صاحب اس کو نفس کو کنٹرول کرنے کے لیے یہ ایکسرسائزز ہیں جو ہم نے بنائی ہیں, ان ایکسرسائزز کے ذریعے سے ہماری ویل پاور اتنی ڈیولپ ہو جائے گی کہ ہم اپنے ان حیوانی تقاضوں کو, اڈ اور لیبیڈو کو کنٹرول کر سکیں. یہ تو ہوتا اور معاملہ, یہاں معاملہ کیا, اللہ نے حکم دیا ہے, کتب علیکم الصیام, اللہ نے لکھ دیا ہے تمہارے اوپر روزہ رکھنا, گویا کہ صبح سے شام تک بھوک برداشت کرنا, حالانکہ حلال غذا موجود ہے اللہ کے حکم سے, پیاس برداشت کرنا حالانکہ بہترین مشروب موجود ہے آپ کے فریج کے اندر رکھے ہوئے ہیں, جو بھی کچھ ہے پانی ٹھنڈا موجود ہے. نہیں, کیوں, اللہ کی اجازت نہیں. یہ اپنا جنسی تقاضا پورا کرنے کا جاری راستہ موجود ہے, لیکن نہیں, اللہ کی اجازت. جب یہ معاملہ اللہ کی طرف سے آیا ہے تو اب اس کے اندر ایک ڈائمنشن ایڈ ہو گئی. ایک تو تھا کہ میں نے اپنی خودی کو اتنا مضبوط کر لیا کہ وہ میرے نفس کے اوپر قابو یافتہ ہو گئی. ایک یہ کہ میں نے اپنی اس خودی کو خدا کے سامنے جھکا دیا. یہ خودی جب خدا کے سامنے جھک گئی تو یہ ہے تقویٰ. اب اللہ کے حکم کے تحت آپ کر رہے ہیں یہ, تو لہذا یہ در حقیقت, یہ میں نے رات بھی اس کو موضوع پہ تقریر کی ہے سمن آباد میں, پہلے بھی مثالیں میں دے چکا ہوں بہت مرتبہ, لکھی ہوئی بھی کتابوں میں موجود ہیں, کہ فرض کیجئے ایک زمانہ تھا کہ شہنشاہ جہانگیر کا دور حکومت ہے, اور کسی جگہ کا کوئی راجہ پہلے سرکش تھا اور وہ بغاوت بھی کرتا تھا, اب وہ آیا ہے اظہار اطاعت کرنے کے لیے. تو اس کا یہ اظہار اطاعت جو ہے دربار میں آئی کرنا, اسی وقت ویلڈ ہے اگر اس کی حکومت اپنی ریاست میں قائم ہے. اگر وہی بغاوت ہو چکی ہے تو اب اس کی کیا حیثیت ہے جو آ کر یہ اظہار اطاعت کر رہا ہے؟ اس کی اظہار اطاعت کی کوئی حیثیت ہے؟ اس کا جو پتہ باہر کا جا چکا. اسی طریقے سے ہم جب اللہ کے سامنے جھکتے ہیں تو ہمارا جھکنا صحیح تب ہوگا جبکہ ہم اپنے وجود پر حاکم ہوں, ورنہ ہمارا جسم تو جھکے گا, ہمارا نفس جو ہے اس کی گردن تو اکھڑی رہے گی, میں جھکنے کو تیار نہیں, تم جھک جاؤ. جسم جھکے گا, مانوی شخصیت آپ کی نہیں جھکے گی. یہ جھکاؤ اسی وقت درست ہوگا جب پہلے آپ اپنی اس اقلیم, یہ بھی سلطنت ہے آپ کا, ایک وجود حیوانی وجود جو سلطنت ہے, اس پر آپ کا حکم چل رہا ہے, چل رہا, اور اب آپ اللہ کے سامنے جھک رہے ہیں, تو آپ کا جھکنا حقیقت میں صحیح معنی میں جھکنا ہے. یہ ہے وہ جس کا مفہوم تقویٰ. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. یہ تو ہے مجرد صیام, اور یہ بات آپ کے سامنے پہلے بھی آ چکی ہوگی کہ میرے نزدیک یہ حکم جو آیا ہے, یہ آیت جو ہے اور اس کے بعد والی آیت, یہ در حقیقت رمضان کے روزوں سے متعلق نہیں ہے, بلکہ یہ کہ حضور نے مدینہ تشریف لاتے ہی جب دیکھا یہودیوں کے ہاں کچھ روزوں کا معاملہ بھی ہے, تو حضور نے بھی پھر مسلمانوں کو حکم دیا ہر مہینے میں تین روزے رکھے, تیرہویں چودہویں پندرہویں ایام بیس, اب بھی وہ مشہور ہیں. یعنی حضور تو اس کے بعد بھی یہ روزے رکھتے رہے, یہ نفل روزوں کے, کہ یہ ایام بیس, ابیت کی جمع بیس ہے, اور یہ راتیں چونکہ روشن ہوتی ہیں, وہ دن جن کی راتیں روشن ہیں ان کو ایام بیس کہتے ہیں. تیرہویں شب کا چاند ہے, چودہویں کا چاند ہے, پندرہویں کا چاند ہے, تو تیرہویں کا اور چودہویں کا, پندرہویں کا تھوڑا سا فرق پڑتا ہے نا, گویا کہ تقریباً پورا چاند جو ہے ان میں روزے رکھنے کا حکم دیا. اسی لیے فرمایا ایام معدودات کی گنتی کے چند دن ہیں, ان دنوں میں روزے رکھو. اور اس میں ساتھ ہی حکم یہ بھی دے دیا کہ ایک تو یہ کہ اگر بیمار ہو ان تاریخوں میں تو بھی ٹھیک ہے, تعداد کسی دوسرے دن میں پوری کر لو, اور اگر تم سفر پر ہو تب بھی تم کسی اور اس میں قضا کر کے کسی اور دن میں پورا کر لو. مزید یہ کہ چونکہ اس روزے کی عبادت سے وہ لوگ مانوس تھے ہی نہیں, مانوس کیا ہونا متعارف ہی نہیں تھے, ان کے یہاں یہ رواج تھا ہی نہیں عربوں کے ہاں, لہذا انہیں اس کا خوزر بنانے کے لیے, مانوس کرنے کے لیے ابتدا یہ ایک اور رعایت بھی دے دی کہ چاہو تو روزہ اگر نہ رکھنا چاہو, چاہے سفر میں بھی نہیں ہو بیمار بھی نہیں ہو پھر بھی روزہ نہیں رکھنا چاہتے تو ایک مسکین کو کھانا کھلا دو. وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین, یہ رعایت مزید ہے. اگر کے ساتھ ہی فرما دیا وان تصوموا خیر لکم, دیکھو اگر تم روزہ رکھو تو یہ تمہاری بہتر ہے, تشویق اور ترغیب ہے. اس کو کہتے ہیں کہ وجوب الگ تخیر, ایک وجوب الگ تعین ہے, یہ کام لازمن کرنا ہے, یہ ہے وجوب الگ تعین, اور تخیر یہ کہ چاہے یہ کر لو چاہے یہ کر لو, یہ اب اختیار ہو گیا آپ کا, تخیر ہو گئی, چاہے روزہ رکھ لو اور چاہے روزہ نہ رکھو تو ایک مسکین کو کھانا کھلا دو وقت, یہ گویا کہ اس کا بدل ہو گیا, اس کا کفارہ ہو گیا. لیکن دیکھو تمہارے لیے بہتر, ان کو تم تعلمون, اگر تم سمجھ رکھتے ہو تو تمہارے لیے بہتر یہ روزہ رکھو, وان تصوموا خیر لکم ان کنتم تعلمون. یہ دو آیتیں جو ہیں در حقیقت اس پہلے حکم سے متعلق ہیں, تفصیل میں جانے کا موقع نہیں ہے لیکن یہ کہ بہرحال میری رائے یہی ہے. اب اس کے بعد آئی ہے وہ آیت شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, یہ رمضان کا مہینہ وہ ہے کہ جس میں قرآن نازل کیا گیا. اب کچھ عرصے کے بعد جو ہے روزے اب رمضان کے فرض کر دیے گئے, اور یہ روزے ہو گئے اب 30 یا 29 جو بھی ہے تعداد پوری کرنی پڑے گی. ایک رعایت کو برقرار رکھی, فمن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر, ٹھیک ہے بیمار ہو سفر پر ہو قضا کر سکتے ہو, تعداد پوری جو ہے دوسرے دنوں میں کر لو, دوسری رعایت منسوخ ہو گئی. اب یہ نہیں ہے کہ روزہ نہ رکھو حالانکہ صحت مند بھی ہو اور سفر پہ بھی نہیں ہو گھر میں مقیم ہو روزہ نہ رکھو تو مسکین کو, یہ منسوخ ہو گئی. بولے تم مل عدت, اب تو تعداد لازمن پوری کرنی ہوگی, اگر 29 روزے ہوئے تھے اور آپ دو روزے کسی وجہ سے نہیں رکھ سکے تو دو روزے آپ کو پورے کرنے ہوں گے بعد میں, اگر بیمار ہو گئے تھے 6 روزے چھوٹ گئے ہیں تو 6 روزے پورے کرنے ہوں گے, 29 اگر 30 ہوئے تو 30 پورے کرنے ہوں گے. بولے تک مل عدت, یہ تاکہ تم تعداد پوری کرو, وہ رعایت ایک ختم ہو گئی. اگرچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رعایت کو برقرار رکھا ہے کچھ لوگوں کے لیے, شیخ فانی اتنا بوڑھا ہے 90-95 برس کی عمر ہے کہ وہ برداشت نہیں کر سکتا, موت کا اندیشہ ہے جان نہ نکل جائے, اس کے لیے یہی ہے کہ مسکین کو کھانا کھلا دے, وہ وجوب مطلب تخیر اس کے لیے باقی ہے. یا کوئی ایسا مریض ہے کہ اس کے اب شفا یاب ہونے کی توقع ہے, یو ہیو ٹو لیو وتھ اٹ, سب ڈائبٹیز ہے اور ہائی ڈائبٹیز ہے, اب اس میں ظاہر بات ہے کہ یہ علاج اس کا نہیں ہو سکتا, اس کی شفا کرتے اب آپ بعد میں شفا یاب ہو جائیں اور پھر اس کی جو ہے آپ وہ قضا پوری کر لیں, تو یہ ہے کہ اس کے لیے بھی, اس قسم کے مریضوں کے لیے بھی یہ رعایت جو ہے برقرار ہے, لیکن عام آدمی کے لیے وہ رعایت برقرار نہیں ہے. اب یہ جو دو گنا پروگرام بنایا ہے رمضان کا, اس کے لیے میں نے آپ کو احادیث سنائی. سب سے پہلے تو جو حضور نے خطبہ دیا تھا جس کے سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں, وہ فرماتے ہیں کہ خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی آخر یوم من شعبان, حضور نے شعبان کے آخری دن ہمیں خطبہ ارشاد فرمایا, یعنی اب استقبال رمضان جسے ہم کہتے ہیں, آپ کو شاید وہ مل جائے گا ہینڈ بل استقبال رمضان کا, ہم بھی ایک جلسہ کرنے والے ہیں منگل کے روز 7 تاریخ کو انشاءاللہ ہوگا قرآن آڈیٹوریم میں. تو گویا کہ حضور نے بھی صحابہ کو ذہن تیار کرنے کے لیے, استقبال رمضان کا استقبال کرنے کے لیے ذہنی اور نفسیاتی تیاری کے لیے خطبہ ارشاد کرنا ہے. خطبہ یہاں لمبا ہے لیکن میں اس کا صرف ابتدائی حصہ آپ کو سنا رہا ہوں. آپ نے فرمایا یا ایھا الناس, اے لوگو, قد اظلکم شہر عظیم, تم پر سایہ فضل ہو گیا ہے ایک بہت عظمت والا مہینہ, شہر المبارک, بہت بابرکت مہینہ, شہر فیہ لیلۃ الخیر من الف شہر، وہ مہینہ جس میں ایک رات ایسی بھی ہے جو ہزار راتوں سے افضل ہے، نزول قرآن کی شب لیلۃ القدر، لیلۃ مبارکہ. اس کے بعد کے الفاظ ہے جو میں اب آپ کو نوٹ کرانا چاہتا ہوں، جعل اللہ صیامہ فریضتا، اللہ نے اس مہینے میں روزہ رکھنا، دن میں روزہ رکھنا تو فرض قرار دیا ہے. وہ قیام لیل ہی تطوعاً، اور اس کی راتوں میں کھڑے رہنے کو فرض نہیں کیا، تم پر چھوڑ دیا ہے آزادی پر. لیکن تشویق و ترغیب کا پہلو تو آ گیا نا، ورنہ رات کی نماز تو ہر حال میں افضل تو ہے ہی ہے، نفل تو آپ جب بھی پڑھیں گے اس کی افضلیت ہے، اس کے لیے جو ہے تاکید بھی ہے. لیکن یہ کہ یہاں جال کا مفعول یہ بھی ہے، جال اللہ ہو سیام ہو فریضت، جیسے مجعول ہے صوم روزہ رکھنا، ایسے ہی مجعول ہو گیا قیام لیل ہی تطوع، لیکن اسے فرض نہیں کیا. کیوں؟ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کچھ ایسے بیچارے غریب بھی ہیں، آٹھ مہینے آٹھ گھنٹے انہوں نے دن بھر جو ہے سخت مشقت کرنی ہے، وہ یہ نہیں برداشت کر سکتے، وہ دن میں روزہ رکھ لیں یہی بہت ہے. لیکن یہ کہ وہ رات میں کھڑے رہے، یا رات کا بڑا حصہ کھڑے رہے، اس لیے قیام اللیل کسے کہتے ہیں؟ یہ جو قیام اللیل کا لفظ ہے یہ قرآن مجید میں تو سورہ مزمل میں آیا ہے، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ وانقص منہ قلیلا وزد علیہ ورتل القرآن ترتیلا. اہل ہاف پہل کمبل میں لپٹ کر لیٹنے والے صلی اللہ علیہ وسلم، راتوں کو کھڑے رہا کرو سوائے اس کے تھوڑے سے حصے کے، یا سوائے کسی رات کے اگر اتفاقاً پہ اضافہ ہو جائے، دونوں معنی کیے گئے. لیکن کتنا؟ نصفہ، آدھی رات. اب ان کچھ میں ہو قلیلا، یا اس میں سے کچھ تھوڑا سا کم کر لو، اور زد علیہ یا بڑھاؤ اس پر، یعنی دو تہائی شب ہو یا کم سے کم ایک تہائی شب ہو. ورنہ ایز اے رول نصف شب اگر قیام ہے تو وہ قیام کہلائے گا، ورنہ وہ قیام ہی کہلائے گا. یہ ہے وہ نقطہ جس کو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. اصل میں اس معاملے میں چونکہ احادیث جو اور بھی میں نے آپ کو سنائی جو بہت ہی متفق علیہ روایت ہے بخاری اور مسلم کی، اس میں بھی یہ دونوں الفاظ پیرلل آئے ہیں. حضور نے فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے روزہ رکھا رمضان مبارک کے دوران، اس کے ایمان اور احتساب کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے اجر کی امید میں اس کے پچھلے تمام گناہ معاف ہو جائیں گے. ومن قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو کھڑا رہا رمضان کے دوران یعنی رات کو، اس کے بھی اگر ایمان اور احتساب کے ساتھ وہ کھڑا رہا ہے، قیام اللیل کا کام اس نے کیا ہے، تو اس کے بھی گناہ معاف ہو جائیں گے. ومن قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له، اور جس خوش نصیب کو لیلۃ القدر میسر آ گئی، اگر اس میں وہ تمام رات کھڑا رہا، یا کم سے کم نصف شب کھڑا رہا، یا آدھی شب یا دو تہائی شب، اس کے بھی سابق گناہ معاف. اب یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ساما اور کاما بالکل پیرلل آ رہے ہیں. اب ظاہر بات ہے کہ دن کا روزہ ایک گھنٹے کا تو نہیں ہے نا، تو یہ ایک گھنٹے کی تراویح سے وہ حق پورا نہیں ہو رہا ہے کہ جس کو کی طرف یہ احادیث اشارہ کر رہی ہے. اسی لیے تیسری حدیث میں نے آپ کو وہ سنائی، حضرت عبداللہ ابن عمر بن عاص سے رضی اللہ تعالی عنہما کہ حضور نے فرمایا قیامت کے دن روزہ اور قرآن بندے کے حق میں شفاعت کریں گے. یقول الصیام، روزہ یہ کہے گا اے رب پروردگار، منعته الطعام والشهوات بالنهار، میں نے تیرے اس بندے کو پورا دن کھانے پینے سے اور اپنے جنسی خواہش پوری کرنے سے روکے رکھا، فشفعنی فیہ، تھی میری وجہ سے روکا رہا نا روزے کی وجہ سے، میری شفاعت اس کے حق میں قبول فرما لے. میں یقول القرآن، قرآن کہے گا مناتہ النوم باللیل، میں نے رات کو اسے روکے رکھا سونے سے. ابھی رات کو روکے رکھا سونے سے کیا یہ ایک گھنٹے کی تراویح سے اس کا کوئی مفہوم تعلق جڑتا ہے؟ کچھ بھی نہیں. کون سوتا ہے؟ سونے سے روکے رکھا، جیسے وہ دن بھر کا تھا روزہ، ایسے ہی رات بھر کا قیام ہے اصل میں، جس کی کم سے کم شرح میں بیان کر چکا سورہ مزمل کے اعتبار سے کہ ایک تہائی شب تو کم سے کم ہے، ورنہ جس شب کا معاملہ ہونا چاہیے تب قیام اللیل کا اطلاق ہوگا. تو روز جو قرآن کہے گا منع تو نوم باللیل، رات کے وقت میں نے اسے سونے سے روکے رکھا، فشفعنی فی، تو پروردگار اس کے حق میں میری شفاعت قبول فرما، فیشفعان، تو اللہ تعالیٰ ان دونوں کی شفاعت قبول کر لے گا. اللہم ربنا جعلنا منہم، اللہ تعالیٰ ہم کو ان سب میں شامل کرے جن کو کہ واقعتاً قیام اور قیام اور قرآن کی شفاعت حاصل ہو جائے. اب اس دو گونا پروگرام کا جو حاصل ہے وہ کیا ہے؟ اب بات سمجھ میں آئے گی کہ یہ جو مرکب وجود تھا حیوانی تقاضے ہیں اور روحانی تقاضے ہیں. جن میں آپ نے حیوانی تقاضوں کو دبایا, حیوانی تقاضوں کو مزمحل کیا, رات کو آپ کھڑے ہو گئے اور روح کے اندر وہ سیراب ہو رہی ہے روح اب اللہ کے کلام سے, اس لیے کہ اس کی غذا جو ہے اللہ کا کلام ہے, وہ امر رب ہے روح, اور اس کے لیے غذا جو ہے وہ کلام ربانی ہے. یہ دو طرفہ پروگرام ہو گیا, جس کا نتیجہ کیا نکلے گا, یہ روح جو بیچاری کو دبی ہوئی تھی, سسکی ہوئی تھی, بے ہوش پڑی تھی, آپ نے کبھی اس کی خبر ہی نہیں لی, آپ کو تو جسم کی خبر ہے, چھوٹی سی پھنسی یہاں نکل آئے تو بے چین ہو جاتے ہیں, اس کا علاج کرتے ہیں ضرور, کوئی پولٹس باندھو, کچھ کرو, کوئی اور ہو, کوئی سب طبیعت خراب ہو گئی, ڈاکٹروں کے پاس حکیموں کے پاس چکر, تو آپ کو جسم کی تو فکر ہے, اس جسد کی تو فکر ہے, روح کی کبھی کسی کو فکر ہوئی؟ وہ تو بالکل نگلیکٹڈ ہے, اس کی طرف سے توجہ ہی نہیں ہے. میں نے تو کہا کہ اس کو تو کوئی جانتا بھی نہیں کہ وہ ہے بھی کوئی شے. انسان اپنے آپ کو صرف حیوانی وجود سے تعبیر کر رہا ہے, انسان اپنے اصل حقیقت کو تو کھو چکا. ولا تکونوا کالذین نسوا اللہ فانساهم انفسهم, ان لوگوں کے مانندہ ہو جاؤ جنہوں نے خدا کو بلا لیا تو خدا نے انہیں اپنے آپ سے غافل کر دیا. اپنے آپ سے غافل کیا, ابو جہل اپنے جسم سے غافل تھا؟ نہیں, اپنی روح سے غافل تھا. ابو لہب اپنے جسم سے غافل نہیں تھا, اپنی روح سے غافل تھا. تو روح کی طرف سے غفلت جو ہے وہ جو اس نگلیکٹ کی وجہ سے وہ جو دبی ہوئی ہے, بے ہوش بھی ہو گئی ہے, اب اس رمضان کے دو اچھا پروگرام سے اس کو تقویت حاصل ہوگی, وہ ابھرے گی. جب وہ جاگے گی تو کل شے یرجع الی اصلہ, ہی ہر شے اپنے رجوع کرتی ہے اپنے مرکز کی طرف, لہذا وہ اپنے پروردگار کی طرف متوجہ ہوگی. یہ انسان کی روح کا, اس کی انا کا, اس کی سیلف کا, اس کے ایگو کا اللہ کی طرف متوجہ ہونا, اس کے معنی ہے دعا. دعا کسے کہتے ہیں؟ یہی وجہ ہے کہ رمضان کے اس دو طرفہ دو آخشہ پروگرام کا جو اصل نتیجہ ہے وہ اگلی آیت میں آیا, وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ, اے نبی جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں انہیں بتا دیجئے کہ میں قریب ہی ہوں, کہیں دور نہیں, جب چاہو مجھے مجھ سے خطاب کر لو, دل کے آئینے میں ہے تصویر یار, جب ذرا گردن جھکائی دیکھی, جہاں چاہو مجھ سے مخاطب کر. دعا میں تو پاکی بھی شرط نہیں, ناپاک آدمی بھی دعا کر سکتا ہے, شرط نہیں. نماز میں شرط ہے, دعا میں شرط نہیں. دعا کہیں کسی حالت میں ہو, کہیں ہو کسی حالت میں ہو دعا کر سکتا ہے. یہ دعا جو ہے الادان, جس کو آپ انگریزی میں کہتے ہیں دیر اینڈ دین, اللہ تعالیٰ سنتا ہے. مجیب دعوت الداعی الادان, میں اپنے پکار, بشرطے کے توجہ ہو گئی ہو میری طرف, بشرطے کے واقعتاً وہ دعا دل کی گہرائیوں سے نکل رہی ہو, بشرطے کے واقعتاً وہ روح جو ہے وہ اپنے مرکز کی طرف جو ہے وہ پوری طور سے متوجہ ہو گئی ہو, تب تو یہ ہے. اسی لیے نماز کو کہا گیا ہے الصلاۃ معراج المومنین, وہ نماز کہ جس کے اندر حضور قلب کے ساتھ گویا کہ یہ انائے صغیر اللہ سے ہم کلام ہو رہی ہے, تو اس کو کہا گیا ہے معراج المومنین. یہ اہل ایمان کے حق میں معراج کے درجے کی شے ہے, جو سب مکالمہ اور مخاطبہ ہوا تھا شب معراج میں, التحیات للہ والصلوات والطیبات, اور اس کے جواب میں آیا السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, پھر یہ کہ السلام علینا وعلى عباد الصالحین, جو سلامتی اللہ کی طرف سے ملی حضور نے اسے سب کے اندر تقسیم کیا, یہ صرف مجھ پر نہیں سب پر. تو اس حوالے سے یہ مخاطبہ مکالمہ جو ہوا ہے معراج میں, جب وہ واقع روح بیدار ہو کر اپنے مرکز کی طرف متوجہ ہوتی ہے جہاں سے وہ صادر ہوئی ہے, روح کا مرکز اور منبع جو ہے وہ ذات باری تعالیٰ ہے, وہ یہ زمین نہیں ہے. اس حیوانی وجود کا جو ہے یہ سورس, یہ زمین ہے, یہ کرسٹ آف دی ارتھ ہے, یہ کلے ہے, یہ مٹی ہے, یہاں سے آیا ہے, منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم, یہ جسم وہی چلا جائے گا لیکن روح تو جہاں سے آئی تھی وہیں جائے گی. انا للہ وانا الیہ راجعون, وہ تھوڑا سا عرصہ تھا جبکہ جسد کے ساتھ اس کا ایک تعلق قائم رکھا گیا, اور وہ ایک امتحانی وقفہ ہے کہ دیکھیں اس میں کیا کرتا ہے انسان, روح کی طرح متوجہ رہتا ہے یا اپنے نفس سے ہمارہ اپنے نفس اور اند اور لبیڈو کا غلام بن کے زندگی گزار دیتا ہے. وقت اسی میں سارا امتحان ہو رہا ہے. خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا, یہی معاملہ ہے. دراصل یہ سمجھ لیجئے کہ تراوی کا معاملہ ہمارے یہاں جس انداز میں ہے اس کی بھی میں حکمت بیان کر دوں. ایسا نہیں ہے کہ یہ بالکل بے بنیاد بات ہے. حضور نے چونکہ کوئی نظام نہیں دیا تراوی کا, تشویق ہو گئی، ترغیب ہو گئی، اس کے لیے جتنا بھی انداز ہو سکتے تھے وہ تین حدیثیں میں آپ کو سنا چکا ہوں. زوردار ترغیب ہے راتوں کو کھڑے رہو، لیکن فرض نہیں کیا، کوئی نظام بھی نہیں دیا، 20 رکعت پڑھو، 30 پڑھو، کتنے پڑھو، 8 پڑھو، کچھ نہیں دیا. اور صرف 3 دن آپ نے تراویح جو ہے، بلکہ وہ تہجد کے وقت 8 رکعتیں جو ہیں لوگوں کو باجماعت پڑھائی. چوتھے روز پھر لوگ جو ہے کو کھنگارتے بھی رہے کہ باہر آئیں حضور، تاکہ ہم آپ کی ہی امامت میں پھر یہ رات کا قیام جو ہے ہمارا ہو جائے، آپ نہیں باہر نکلے. اگلی صبح آپ نے فرمایا، دیکھو اگر میں یہ مسلسل تمہیں پڑھاؤں گا تو یہ تم پر فرض ہو جائے گی. وہ تو رحمت للعالمین ہے، رؤوف الرحیم ہے، للمومنین رؤوف الرحیم. اس لیے آپ نے کہا یہ ٹھیک نہیں ہے، اس لیے کہ اس میں مزدور بھی ہوں گے، غریب ہوں گے، فقرا ہوں گے، جو جتنا کر سکے کرے، راتوں کو کھڑا رہے، قرآن پڑھے. وہ لہٰذا حضور کے زمانے میں، حضرت ابوبکر کے زمانے میں تراوی کی نماز نہیں تھی، بالکل تھی نہیں. صرف حضرت عمر کے زمانے میں یہ ہوا کہ حضرت عمر ایک روز مسجد میں داخل ہوئے، رات کے وقت تھا، کچھ لوگ دیکھا کونے میں وہاں کھڑے ہوئے ہیں، کوئی حافظ ہے وہ سنا رہا ہے، وہ کھڑے پیچھے سن رہے ہیں، کوئی کسی اور جگہ ہے، ٹکڑیوں کے اندر کھڑے ہوئے لوگ جو ہے قرآن سن رہے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ کیا اس سے بہتر نہیں کہ ایک ہی امام کے پیچھے، اور یہ کہ اس کو عشاء کے ساتھ متصل کر کے 20 رکعت نماز جو ہے وہ ادا کر لی جائے مل جل کر، تو اس سے یہ ہوگا جس کو عربی میں کہتے ہیں ما لا یدرک کلہ لا یترک کلہ، کہ جو شخص قیام کا حق ادا نہیں کر سکتا وہ بھی بالکل محروم کو نہ رہ جائے نا، تو رات کو اب وہ جو ہے کوئی 1 گھنٹہ ہی لگا لے، کچھ نہ کچھ اضافی نماز اس کی ہو جائے رمضان میں، تو کسی درجے میں تو اس کا بھی شمار ہو جائے. یہ ہے حکمت صحابی، صحابہ کی حکمت ہے یہ، اور صرف صحابی نہیں ہے، وہ خلیفہ راشد بھی ہے. علیکم بسنتی وسنت الخلفائے الراشدین البادیین، حضور نے فرمایا کہ تم پر لازم ہے میری سنت کو بھی پابندی کرنا اور میرے خلفائے راشدین کی امتوں کی سنت کو بھی پکڑنا. لہذا وہ نظام ہے جو ہمارے ہاں فقہ کی روح سے وہ اب لازم کر دیا گیا. لیکن اس سے یہ نہ سمجھئے کہ جو اصل غرض و غایت ہے وہ پوری ہو جاتی ہے، یہ تو وہ ہے کہ کم ترین درجے میں جن لوگوں کے لیے اس سے زیادہ ممکن نہیں ہے چلیے وہ بالکل محروم ہوتا رہے نا، لیکن یہ کہ اصل میں تو جو مقصود ہے، دو جو پیرلل پروگرام ہے، دن کا روزہ رات کا قیام، اس کا حق ادا کرنے کے لیے تو رات کا کم سے کم نصف شب جو ہے وہ تو اللہ کے ساتھ گزارو، اس کے کلام کے ساتھ. اس کے لیے پھر ہم نے، جس کے لیے میں کہہ سکتا ہوں، یہ بھی حفیظ جالندھری کا مصرع ہے بلکہ شعر ہے، کہ یہ طرز خاص ہے ایجاد میری، کیا پابند نئے نالے کو میں نے، یہ طرز خاص ہے ایجاد میری. تو اللہ تعالیٰ نے تو ہم نے قرآنی دعوت شروع کی تھی، تحریک شروع کی تھی قرآن کی طرف رجوع ہو، تو اس میں یہ ہے کہ یہ بات بھی سامنے آئی کہ رمضان مبارک کے نزول قرآن کا مہینہ ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اور جس کے ساتھ یہ معاملہ رکھا گیا ہے کہ جعل اللہ صیامہ فریضۃ وقیام لیلہ تطوعا من صام رمضان من قام رمضان، روزہ بھی شفاعت کرے گا قرآن بھی شفاعت کرے گا، تو اس کا جو ہے حق کسی درجے میں ادا ہو. اور وہ یہ ہے کہ نماز تراویح کے ساتھ دورہ ترجمہ قرآن، 4 رکعتوں میں جتنا قرآن قاری صاحب نے پڑھنا ہے اس کو پہلے بیٹھ کر اس کا ترجمہ سن لے، اس کی کچھ تھوڑی سی تشریح، تاکہ یہ کہ رب کے آیات واضح ہو جائے، تاکہ جب کھڑے ہوں گے امام صاحب پڑھیں گے، قاری صاحب جو بھی حافظ صاحب ہیں، تو وہ ہمارے تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرہ کشا ہے نہ راضی نہ صاحب کشاف، وہ ہمارے اوپر کچھ نہ کچھ تو نازل ہوگا، کچھ تو اترے گا ہمارے شعور پر، ہمارے فہم پر، ہماری سمجھ پر، ہمارے ذہن پر، اور پھر اللہ نے چاہا ہمارے قلب پر اترے گا. تو یہ ہے اصل فائدہ، ورنہ یہ کہ نہ قاری کو پتا ہے میں کیا پڑھ رہا ہوں، نہ سننے پیچھے مقتدیوں کو پتا ہے ہم نے کیا سنا ہے، تو وہ تو ایک ایکسرسائز تو ہے، وہ ٹھیک ہے، وہ ایک مشقت تو ہے، ایکسرسائز ہے، اس کا ثواب مل جائے گا، آخر آدمی نے محنت کی ہے، مشقت کی ہے، وقت لگایا ہے، تو ثواب سے خالی نہیں ہے. لیکن جو اس کی حکمت ہے وہ نہیں پوری ہوگی، اس کا اصل مقصود حاصل نہیں ہوگا، اس سے جو آپ کو ایک ریبرتھ، آپ کی روحانی جو ہے نئی پیدائش. اس لیے کہ ایک حدیث میں الفاظ یہ بھی آئے ہیں کہ جس نے کہ ایمان کے ساتھ اور احتساب کے ساتھ روزہ اور صیام اور قیام رمضان کا حق ادا کیا، وہ رمضان کے بعد ایسے ہوتا ہے جیسے آج ہی اس کی ماں نے اسے پیدا کیا ہے، آج ہی ولادت ہوئی ہے. اس حوالے سے گویا کہ یہ ریبرتھ ہے. یہ کرسچن کے اندر جو ہے یہ لفظ بہت استعمال ہوتا ہے کہ آپ ری بورن ان جیزس، یعنی اگر واقعی حضرت مسیح کا یقین اور آپ پر ایمان اور آپ کی اصل محبت دل میں آ گئی، تو گویا کہ تمہاری اب نئی زندگی شروع ہوئی، یو آر ری بورن، دوبارہ پیدا ہو گئے ہو تم، یہ زندگی نئی ہے. تو یوں سمجھئے کہ اس روزے اور رمضان اور رات کا قیام اور دن کے صیام کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ ایک طرح کی روحانی ریبرتھ ہے. دوبارہ روح جو ہے اثر نو اس کے اندر ایک تازگی پیدا ہوتی ہے. یہ حاصل ہوگا تو اس طریقے سے ہوگا ورنہ نہیں. بہرحال یہ جو بھی میں نے شروع کیا تھا اب تو میں سمجھتا ہوں 15-16-17 سال ہو گئے اس کام کو کرتے ہوئے اور بہت مرتبہ میں بھی کر چکا ہوں. کچھ دنوں سے معاملہ کچھ مجمحل میرا رہا لیکن انشاءاللہ اس سال میں پھر یہ ہمت کر رہا ہوں. 45-45 منٹ کے 4 مرتبہ کا بیان ہوگا انشاءاللہ اور 12:30 کے لگ بھگ جو ہے فارغ بھی ہو جائیں گے تاکہ وہ نصف کی بات تو پوری ہو جائے گی لیکن یہ کہ اس سے زیادہ کا میں نہیں چاہتا کہ لوگوں پر بوجھ ہو اور یہ کہ وہ بہرحال کچھ نہ کچھ رات کو نیند بھی جن لوگوں کے لیے ممکن ہے وہ چھٹیاں لے لیں زیادہ وقت کرے باقی وقت بھی روک جاگے جو کچھ وہ سنا ہو وہ ان 20 رکعتوں کے اندر بعد میں بھی بجائے سونے کے دوبارہ قرآن کے ذریعے سے کھول کر بیٹھ جائے اسے پڑھے. تو سر جتنا بھی آدمی جتنا دور ڈالیں گے اتنا ہی میٹھا ہوگا نا. جتنا بھی وقت لگائیں گے اتنی ہی در حقیقت آپ کو روحانی طرف وہ حاصل ہوگا روحانی بارندگی حاصل ہوگی. تو یہ ہے وہ پروگرام جو اب پورے ملک میں مختلف جگہوں پر ہوتا ہے ہماری انجمن کی اور ہمارے ساتھیوں اور تنظیم اسلامی کے زیر اہتمام. یہاں بھی انشاءاللہ ہوگا. سمن آباد میں بھی رات میری تقریر اسی لیے تھی کہ وہاں بھی ایک مقام پر میرے بھتیجے جو ہیں رشید ارشد وہ یہ کام کریں گے. میں خود جو ہے انشاءاللہ تعالی قرآن اکیڈمی کی مسجد جو ہے جامع القرآن اس میں یہ دورہ ترجمہ قرآن کروں گا. آپ حضرات محنت کریں کوشش کریں جدوجہد کریں زیادہ سے زیادہ تعداد میں وہاں تشریف لائیں. چند باتیں جو ملکی حالات کے ذمن میں اب کرنی ہے. نمبر ایک تو یہ کچھ دنوں سے اخبارات میں کافی چرچا چل رہا ہے کہ اعجاز الحق صاحب جو ہیں ضیاء الحق صاحب کے فرزند وہ کوئی خاص فارمولہ لے کر اس ملک کے لیے گھوم رہے ہیں لوگوں سے مل رہے ہیں اور یہ کہ آج صبح نوائے وقت میں ان کا خود اپنا مضمون پورا شائع ہو گیا وہ میں نے پڑھا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ واقعتاً ان کی سوچ درست ہے کہ اگر یہ دو چیزیں ملا کر اور ساتھ اس کے اس ملک کے اندر جمہوری جو بھی عمل ہے اس کو بھی اس کے ساتھ نتھی کر دیا جائے تو اس سے یہ کہ فوج کا جو بار بار آ کر مارشاء اللہ اب یہ تو بات اپنی جگہ پر طے ہے کہ ہمارے ملک میں جمہوری روایات اس درجے نہ پختہ ہوئی ہیں نہ شعور ہے کہ وہ جو مغربی جمہوریت ہے خالص وہ ہمارے ہاں چل سکے. کافی چکا نہیں چل سکتی ہم فیل ہو چکے. جب یہ ہوا تھا 12 اکتوبر کا حادثہ تو میں نے کہا تھا کہ ہم نے گویا کہ ثابت کر دیا کہ ہم جمہوریت کے اہل نہیں. لیکن یہ جو بین بین فوج کا ایک کردار ہے سب سے زیادہ منظم ادارہ جو ہے اس ملک کے اندر وہ فوج ہے اور ہمیں جو جس قدر شدید خطرہ درپیش ہے کہ ہمارے ساتھ ہی جو ملک آزاد ہوا تھا جس کو اصل میں ہم نے حصے کٹوا کر اپنا ملک بنایا ہے بھارت وہ تو ہمارے وجود کو برداشت کرنے کو تیار ہی نہیں. لہذا وہ تو ہر وقت تاک میں ہے کہ اس ملک کو ختم کرے. تو ہمارے لیے تو ہماری بقا کے لیے در حقیقت صرف دفاع نہیں بقا کے لیے بھی ہمارے پاس ایک مضبوط فوج کا ہونا لازم ہے ڈیٹرنٹ کی حیثیت سے. جیسے ایٹمک ڈیٹرنٹ ہے ایسے مضبوط فوج کا موجود رہنا جو ہے یہ بھی ایک ڈیٹرنٹ ہے. لہذا اس ہم اپنے ادارے کو کمزور بھی نہیں کر سکتے اور ہمارے ہاں اس کا جو بھی اصل منسوخ رہا ہے وہ بھی ثابت ہے. تو یہ فارمولا کہ نیشنل سیکیورٹی کونسل بھی بن جائے اور انہوں نے یہ بات اب بیان کی پہلے نہیں بیان کی کہ ضیاء الحق صاحب بھی چاہتے تھے کہ یہ بن جائے لیکن اس وقت جو بھی وہ لین دین کر رہے تھے جو بھی کمپرومائز ہو رہا تھا سیاستدانوں کے ساتھ سیاستدانوں نے ان کی بات نہیں مانی. پھر آپ کو معلوم ہے جہانگیر کرامت صاحب بھی اسی بنا پر وہ ڈسمس ہوئے یا انہوں نے استعفیٰ دیا کہ وہ بھی یہ سمجھتے تھے اور یہ تجویز انہوں نے پیش کر دی تھی بربلا کھلم کھلا کہ نیشنل ڈیفنس کاؤنسل ایک بننی چاہیے یہ سیکورٹی کاؤنسل جو ہے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کی سوچ درست ہے. اس کے ساتھ تھنک ٹینک کا بھی جو تصور دیا موجودہ حکومت نے پرویز مشرف صاحب نے ان دونوں چیزوں کو جوڑ کر اس جمہوریت کے ساتھ جو ہے اس کی گاڑی کو چلایا جائے تو یہ فارمولہ اصول میرے نزدیک صحیح ہے. البتہ جب یہ ساری چیزیں ظاہر بات ہے دستور میں ترمیم کے ذریعے سے ہوں گی تو دستور میں ترمیم کرنی ہی ہے تو اس میں وہ دو اعتبارات سے ترامیم اور شامل کر لیں. ایک تو یہ کہ پارلیمانی نظام کا یہاں سے جنازہ نکال کر صدارتی نظام قائم کریں. نمبر دو یہ کہ صوبے چھوٹے بنا دیے جائیں اور یہ کہ کم سے کم 12-14 صوبے ہوں اس ملک کے اندر تقریباً مساوی تعداد انسانوں کی ان میں ہو تاکہ وہ ہم بدل ہو جائیں صوبے اور ان صوبوں کو اٹانومی میکسیمم دی جائے. اس کے لیے دنیا بھی اعتبارات سے انسٹیٹیوشن کے حد تک ہمیں کوئی حرج نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ ہم امریکہ کی پیروی کر رہے ہیں کوئی حرج نہیں ہے. آخر سائنٹیفک ڈیولپمنٹ امریکہ میں جو ہو رہی ہے ہم وہ ان سے لیتے کہ نہیں لیتے. کتاب و سنت ہماری ہے اس کی بالا دستی یہ اپنی جگہ ہے. دستور کے اندر جو ترامیم ہم نے تجویز کی تھی دوبارہ بھی ہم نے پیش کر دی ہے مشرف صاحب کے سامنے بھی رکھ دی ہے اور بھی رکھ دیں گے دوبارہ. اس کے اسلامی جو ہے اس کا کیریکٹر اس کو بھی مزید پختہ کیا جائے, جو دستور میں جو ہے رکھنے ہیں جو چور دروازے ہیں کہ اسلام ہوتے ہوئے بھی نہیں ہے, ہر چند کہے کہ ہے نہیں ہے, ہے بھی نہیں بھی ہے, تو وہ چور دروازے بند کیے جائیں. اور اس کے ساتھ یہ ہے کہ اس کا نظام جو ہے صدارتی بنا کر اور صوبوں کو میکسیمم اٹانومی دی جائے, جیسے کہ امریکہ میں اسٹیٹس کو حاصل ہے, اور جیسے اب یہ ضلع کے لیول پر لا رہے ہیں کہ ضلعی حکومتیں بن جائیں, یہ نقشہ وہی ہے کاؤنٹی لیول جو ہے امریکہ میں, کہ اختیارات زیادہ سے زیادہ وہاں ہوں. اور ضیاء الحق صاحب انہوں نے بھی کہا ہے, ضیاء الحق صاحب نے بھی, کہ جتنے بھی ترقیاتی کام ہیں وہ بلدیاتی اداروں کے ساتھ ہونے چاہیے. یہ جو ہے ایم پی اے کو اتنے لاکھ مل گئے, اس کو اتنے کروڑ مل گیا کہ وہ اپنے علاقے میں جو وہ ہے وہ کام کروائیں ترقیاتی, یہ بھی ایک رشوت ہے سیاسی, اس کو ختم کیا جائے. سارے بلدیاتی ادارے جو ہے وہ کام کریں, باقی جو اثر پارلیمنٹ ہے یا جو بھی آپ کی مقننہ ہے اس کا نام قانون سازی ہے, اللہ کا فیصلہ ہے, اس کے سوا کچھ نہیں. تو بہرحال میں آپ حضرات کو مشورہ دوں گا کہ ان چیزوں پر غور کریں سنجیدگی کے ساتھ, اور اس میں جیسا کہ ان کا جو پیکج ہے اس کو بھی ایس سچ تسلیم کرتے ہوئے میں اضافہ تجویز کر رہا ہوں کہ دستور میں جب ترمیم کرنی ہی ہے تو ان دو اعتبارات سے اور کر لی جائے, کہ ایک تو یہ کہ دینی اعتبار سے جو اس میں خلا ہے, بجائے اس کے کہ اس میں سے کسی شے کو کم کیا جائے, اس میں جو خلا ہے وہ پر کر دیے جائیں تاکہ قرآن و سنت کی ٹوٹل بالادستی جو ہے بالکل مسلم ہو جائے, اور نمبر دو یہ کہ یہاں پر ایک صدارتی نظام اور اس میں زیادہ سے زیادہ جو ہے اسٹیٹ کہہ لیں انہیں یا انہیں آپ صوبے کہہ لیں انہیں میکسیمم اٹانومی دی جائے. ایک اور بات نوٹ کے جو اس وقت ذرا چل رہی ہے اخبارات میں, وہ دہشت گردی ایکٹ میں ترمیم کر کے وہ دفاع جن کے تحت کے مقدمہ چل رہا ہے سابق وزیر اعظم پر اور ان کے ساتھیوں پر, اس کو بھی وہ دہشت گردی والے ایکٹ میں شامل کیا گیا ہے. یہ کچھ اچھا تاثر اس حکومت کے بارے میں قائم نہیں کر رہا, یہ تو گویا کہ خاص طور پر کوئی جامہ جو ہے وہ سیا جا رہا ہے کسی کے جسم پر آف لانے کے لیے, جو عدل کے جو دنیا کے اندر معروف تقاضے ہیں. اگر تو وہ تعزیرات پاکستان کے تحت تھا تو عام عدالتوں میں لے جائیں, اگر اس سے پہلے وہ اس انسداد دہشت گردی کی عدالتوں کے دائرہ کار میں نہیں آ رہا تھا معاملہ, تو عام عدالتوں میں تو مقدمہ چلائے, وہ ٹرانسپیرنٹ ہونا چاہیے, اس میں صفائی کا پورا حق ہونا چاہیے. اب خاص طور پر دہشت گردی کے خلاف عدالتوں میں لانے کے لیے دہشت گردی کا جو قانون ہے ان عدالتوں کا, اس کو مست دینا, اس کو پھیلانا چوڑا کرنا, اس نے کچھ اچھا تاثر پیدا نہیں کیا ہے, اور اس کا ایک منفی تاثر موجودہ حکومت کے حق میں ہوگا. ایک بات جو ہمارے ہاں اونچے سلطوں میں چل رہی ہے وہ یہ ہے کہ صدر کلنٹن صاحب کی بڑی شدید خواہش ہے, آج پر مضمون بھی لکھا ہے ارشاد احمد حقانی صاحب نے, میں نے وہ پڑھا ہے, اور یہ کہ پاکستان اگر نہ آئے تو پرویز مشرف صاحب نے بھی کہہ دیا نہیں آئے تو بڑی ہماری دل شکنی ہوگی اور یہ ہوگا اور یہاں پر انتہا پسند لوگوں کو تقویت حاصل ہو جائے گی. ہمیں اس طرح کی کسی بے قراری کا اظہار نہیں کرنا چاہیے, آئے دس دفعہ آئے, نہیں آتا تو دفاؤ, ہمیں اپنی آزاد حیثیت کو برقرار رکھنا ہے, آتا ہے آئے, نہیں آتا نہیں دے, لیکن ہمیں اپنے کسی موقف میں کوئی لچک اس لیے کہ صدر کلنٹن صاحب ضرور تشریف لے آئے, ہرگز نہیں کرنا چاہیے. ہمارا جو موقف ہے سی پی بی ٹی کے بارے میں وہ اپنی جگہ پر آپ طے کریں بیٹھ کر, لیکن صدر صاحب کو دعوت دینے کے لیے اس میں کوئی کمزوری دکھانا, یا بھارت کے ساتھ نارملائزیشن جو ہے اس میں بھی موقف صحیح ہے کہ کشمیر کا مسئلہ اولویت کے ساتھ ہے, آپ جو ہے اس کے علاوہ چاہیں نارملائزیشن تو وہ درست نہیں ہے, ٹھیک ہے, اس پر بھی قائم رہے. افغانستان کے بارے میں بھی بڑا فرم موقف ہے, اس پر قائم رہے. اسامہ بن لادن کے بارے میں بھی یہ کہ ہم قتل کسی درجے میں بھی جو اعلی کار نہ بنے, جیسے ایمل کاسی وغیرہ کو ہم نے اپنے ہاتھ سے گرفتار کرا دیا تھا, بعض اللہ اس طرح کی کوئی کوشش ہم کریں, یہ بہت گری ہوئی حرکت ہوگی امریکہ کو خوش کرنے کے لیے اگر ایسا کوئی کام کیا ہم نے, لہذا اس معاملے میں وہ آئے, ٹھیک ہے, انہیں ہم خوش آمدید کہیں گے, دنیا کی ایک بہت بڑی طاقت کے وہ سربراہ ہیں, لیکن یہ ہے کہ ان کو لانے کے لیے اپنے ان جو بھی اصولی موقف ہیں ان میں سے کسی میں بھی کوئی لچک پیدا کرنا جو ہے یہ درست نہیں ہوگا. ایک اطلاع آپ حضرات کو مل بھی چکی ہوگی, مزید میں دے رہا ہوں, مغالطہ یہ رہا تھا کہ جب یہ ضیاء الحق صاحب کے زمانے میں اہل تشیع کو جو ہے وہ زکوٰۃ سے, یعنی جو زکوٰۃ آرڈیننس ان کا تھا اس سے مستثنا کیا گیا تھا, تو یہ تھا کہ جو بھی شخص لکھ دے گا کہ میں شیعہ ہوں اور میری جو ہے فقہ جو ہے وہ جعفری ہے, پھر اس کے بینک ڈپازٹ سے زکوٰۃ نہیں کٹے گی. معلوم ہوا کہ یہ در حقیقت بہت بڑا مغالطہ تھا, یہ ہر ایک کو حق ہے کہ وہ جا کر بینک کو یہ لکھ کر دے دے, وہ حنفی ہو, مالکی ہو, شافعی ہو, جعفری ہو, کسے بات ہے, یعنی اگر کہ یہ قانون بنا تھا شیعوں کے لیے, لیکن شاید اسے اس میں مناسب نہیں سمجھا گیا کہ اس کے اندر قانون میں آرڈیننس کے اندر شیعہ کا لفظ خاص طور پہ لایا جائے, تو اس کے الفاظ جو ہے وہ عمومی ہے. اب یہ بات کھل کر آ گئی ہے, چنانچہ اس پر ایک فیصلہ دیا تھا سندھ ہائی کورٹ نے 1991 میں کہ یہ معاملہ صرف جعفری خطہ کے لوگوں کا نہیں ہے, باقی سب لوگوں کا بھی یہ معاملہ ہے, لیکن اس کے خلاف حکومت چلی گئی تھی اپیل میں. لیکن اب یہ ہے کہ 9 مارچ 1999 کو سپریم کورٹ نے بھی حکومت کی اپیل ریجیکٹ کر دی ہے اور سندھ ہائی کورٹ کے اس فیصلے کو برقرار رکھا ہے کہ یہ واقعتاً جو بھی شخص ہے جس کو بھی اعتماد نہیں ہے, لوگوں کو نہیں ہے اعتماد, حکومت جو لیتی ہے اس میں سے کاٹتی ہے زبردستی, نہ تو کوئی اپنی خوشی سے دیتا ہے اور نہ انہیں یہ اطمینان ہوتا ہے کہ وہ جو ہے صحیح طریقے سے صرف ہو رہا ہے. لہذا یہ کہ اپنے طور پر لوگ زکات دیتے تھے, یہی میں نے ضیاء النفسہ سے بھی اس وقت کہا تھا کہ زکات لوگ پہلے بھی دیتے تھے. آپ ہم کا جو ہے یہ شیعہ سنی کی تفریق پیدا نہ کریں اس میں, لیکن معلوم ہوا کہ الحمدللہ وہ تفریق اس معنی میں نہیں ہے. جو بھی شخص یہ ہے بینک کو لکھ کر دے دے گا, مجھے ایک صاحب بتا رہے تھے کہ تو بینکوں پہ نوٹس بھی لگ گیا ہے یہ کہ کسی بھی فقہ سے تعلق رکھنے والا لکھ کر ڈکلیئر کرنا ہوگا اسے کہ میرے بینک اکاؤنٹ میں سے زکات نہ کاٹی جائے, تو یہ چیز ہو جائے گی. آخری بات آج کی جو روح فرسا اور دل کو لرزا دینے والی خبر آپ نے پڑھی ہے, اور میں نے دو ہی اخبار میں دیکھتا ہوں, دونوں کے صفحہ اول پر سب سے زیادہ تصویریں انہیں بچوں کی ہیں. واقعہ یہ ہے کہ حیرت ہوتی ہے کہ انسانی شکل و صورت میں اس قدر شفاف درندے بھی اس دنیا میں موجود ہیں. حد ہے شفافی. یہ بات مغرب میں تو آتی تھی کوئی جنونی قاتل ہے, اس نے اتنی عورتوں کو قتل کیا, ان کے ساتھ جو ہے وہ زنا بالجبر کیا, قتل کر دیا. لیکن ہمیں اپنے معاشرے کے اندر ابھی اس طرح کی کوئی بات, گینگ ریپ کا معاملہ بھی ابھی کچھ عرصے سے سننے میں آیا ہے کہ اس طرح کے معاملات بھی ہوتے ہیں اور اتنی شفافی جو ہے اور درندگی کا مظاہرہ بھی انسان کرتے ہیں, بچیوں کے تک ساتھ کے ساتھ کرتے ہیں. لیکن یہ کہ یہ جو معاملہ سامنے آیا ہے, حیرت ہوتی ہے کہ ایک شخص اس معاشرے میں رہتا ہے اور اسے کسی نے کوئی سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ کیا کر رہا ہے, کیا اس کے لچھن ہے. آخر یہ کوئی ایسی شے تو نہیں ہے کہ پوری شخصیت اور کردار پر اس کا کوئی اور اثر ہی نہ ہو. وہ اگر تیزاب لا رہا تھا ڈرم کے ڈرم, تو کسی تیزاب کے سپلائر نے بھی کچھ ہو سوچا ہو کہ یہ کاہے کے لیے تیزاب لے کر جا رہا ہے, یہ لاشیں انہیں گھول گھول کر اور وہ گٹر کے اندر جو ہے وہ بہا رہا ہے, تو کتنا تیزاب اس نے خریدا ہوگا. حیران کن بات ہے. واقعہ یہ ہے کہ بہت ہی روح کو فرساد دینے والی اور دل کو لذا دینے والی خبر ہے. اللہ تعالیٰ اس معاشرے پر رحم فرمائے. ایسے ایسے شفاف اور جنونی اگر یہاں موجود ہیں تو پھر تو واقعہ یہ ہے کہ ایک اعتبار سے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ عذاب اگر آ جائے تو وہ واقعتاً ہم اس کے مستحق ہو چکے ہیں. اس لیے کہ اگر کسی ملک کے اندر ایسے بات ہو رہی ہے تو معاشرے میں بحثیت مجموعی جو خرابی موجود ہے, ورنہ اس طرح کی چیزیں ایسے نہیں ہوتی کہ اس کا کوئی تعلق جو ہے معاشرے کے ساتھ موجود نہ ہو. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.